للعلي شيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى سيدنا الطاهرين المنتجبين لا سيما على أبي عبد الله الحسين وبارثه الإمام الحسن ولعنة الدائمة على أعدائه من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم: وثيابك فطهر. قرآن حکیم کے اس ارشاد کی روشنی میں گفتگو ہو رہی کہ جب اپنے پروردگار کی جبریائی کا اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے کپڑوں کو پاک کرو. اگرچہ حکم قرآنی عمومی نوعیت کا ہے، لیکن ہمارا موضوع فی الحال اسی حکم قرآنی کی روشنی میں نماز سے متعلقہ کپڑے اور جسم کو پاک کرنے کے مسائل تھے. جیسا کہ باقاعدہ آنے والوں کو معلوم ہے کہ ہماری یہ گفتگو جس جمعے کو ہوا کرتی ہے تقریباً شخصی گفتگو بن کے رہ گئی ہے، اور اس میں بعض اوقات بڑے خشک اور مشکل قسم کے مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو مسلسل یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ وہی صاحبان ایمان اس میں شرکت کریں کہ جو ان مسائل کو بھی سننے کے خواہش مند ہیں. بنیادی اور ابتدائی مسائل تو بہرحال تقریباً ہر درس میں بیان کیے جاتے ہیں. یہ درس جو آج سے تقریباً 11 سال پہلے جب شروع ہوا تھا، ایک مرتبہ مکمل اسٹیپ بیان ہو چکی ہے توضیح المسائل کو سامنے رکھ کر. اب اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ اس طرف کا چل رہا ہے. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جنہیں بعد میں شکوا ہو جاتا ہے. اب جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ حالت نماز میں جسم اور کپڑے کا پاک کرنا واجب ہے اور شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے، تو جس منزل پر اب بات پہنچی ہے اس کے لیے ایک ایسا مسئلہ بیان کرنا پڑے گا کہ جس کا نجاست و طہارت کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کپڑے کی بحث میں یہ مسئلہ بار بار دہرایا جائے گا. اس لیے اگر اسے ابتدائی میں سمجھ لیا جائے تو دوران گفتگو بار بار اس کی تکرار سے ہم بچ جائیں گے. اور وہ مسئلہ یہ ہے، اسلام مسئلہ، کہ اسلام کیونکہ ایسا حکم نہیں دیتا کہ جو انسان کے لیے ناممکن ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہی نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو. جسے ہماری دینی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تکلیف مالا یطاق، ایسی ذمہ داری کسی پہ ڈالنا کہ جس کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے. مثلاً ہم سے یہ کہنا کہ بغیر کسی ذریعے کے ہوا میں اڑنا تمہارے لیے واجب ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام یہ حکم دے. تکلیف مالا یوتاف ہے. یا جب بے ہوش ہو تو بے ہوشی کی حالت میں بھی تمہیں نماز پڑھنا ہے. جب ہمیں علم ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہوش و حواس ہی ہمارے نہ ہو، اس وقت ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو یہ تکلیف مالا یوتاف ہے، ناممکن کام کا حکم اسلام کبھی نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے اس اصول کی روشنی، جس طرح میں نے ایک دو مثالیں فرضی تھی، اسی طریقے سے نماز کے مسائل میں اگر کبھی ایسی پریشانی یا ایسی مصیبت آ جائے کسی آدمی پر کہ اس کے لیے اپنے جسم کو یا کپڑے کو پاک کرنا ممکن ہی نہ ہو, ممکن ہی نہیں. کپڑا پاک کیا جاتا ہے مثلاً پانی سے, پانی ہے ہی نہیں وہ ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے وہ آدمی, اور نماز پھنسا ہو رہی ہے. یقیناً یہ ایک مجبوری ہے. ایک وقت وہ معمولی سا سمجھنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ اس موقع پر اسلام کا کیا حکم ہوگا. کہ جب ایسی مجبوری ہے تو معاف کر دیا اس مسئلے کو اور کہا کہ ضرورت نہیں ہے اپنے جسم کو یا اپنے کپڑے کو پاک کرنے کی. یہ بات تو بالکل واضح ہے. مسلمانوں کا بچہ بھی اس مسئلے کو جانتا ہے کہ جب ناممکن ہو جائے جسم کو یا کپڑے کو پاک کرنا تو پھر اس وقت اس کی معافی آ جائے گی. اچھا یہ مسئلہ میں اس وقت بتا نہیں رہا ہوں, اس کا تو بہت بعد میں کہیں مقام آئے گا, لیکن صورت یہ بنی کہ جب کپڑا یا جسم پاک کرنا ناممکن ہو اس وقت معافی ہے اسلام کی طرف سے کہ پھر تو اس کو پاک نہ کرو اور اسی حالت میں نماز پڑھ لو. لیکن ایک مسئلہ ایسا آتا ہے علماء کے درمیان کہ جب یہ بحث ہے کہ کیا اس چیز کو ناممکن کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا, ذرا دیکھیے ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو کچھ زیادہ ہی دقیق یا باریک بن کے رہ جائے. ناممکن حالت میں جب ممکن ہی نہیں ہے, امپوسیبل ہے اپنے جسم کو یا کپڑے کو پاک کرنا, تو اسلام نے کہا کہ جب ناممکن ہے تو کسی حالت میں نماز پڑھ لو, کسی حالت میں, پھر ضرورت نہیں ہے پاک کرنے کی. یہ بات تو بات ہے, یہ مسئلہ تو بالکل ختم. لیکن یہ جو ہم نے کہا کہ ناممکن حالت میں اجازت ہے, تو ناممکن حالت سے کیا مطلب ہے؟ ہاں پانی نہیں ہے, یہ ایک ناممکن حالت ہے, ٹھیک, لیکن ناممکن حالت میں جو اسلام نے اجازت دی کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لو, جس سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں آغا خوی اور آغا خمینی کا ایک اختلاف ہے, وہ چونکہ پورے مسئلے میں دہرایا جائے گا اس لیے اس کو پہلے بیان کر دینا ضروری تھا. جسم میں تو خیر واضح ہے بات کہ اگر آپ کا جسم نجس ہے آپ اس کو پاک نہیں کر سکتے ہیں, تو خیر اسی نجس جسم کے ساتھ جا کے نماز پڑھ لیجئے, آپ کی نماز صحیح ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہے. لیکن کپڑا اگر آپ پاک نہیں کر سکتے ہیں, ناممکن ہے کپڑا پاک کرنا, تو اسلام نے معافی دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے نجاست دور کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن بحث جو ہوئی ہے آغا خوی اور خمینی کے درمیان کہ یہ معافی کس چیز میں دی گئی ہے؟ معافی تو دے دی گئی کہ کپڑا اگر نجس ہے تو کپڑے کو پاک کرنا ضروری نہیں, لیکن یہ جو اسلام نے کہا کہ کپڑا پاک کرنا تم پر ثابت ہے, معاف ہے, یہ کس چیز کی معافی؟ آغا خوی کہتے ہیں کہ یہ کپڑے کو پاک کرنے کی معافی ہے, یعنی جب کپڑا پاک کرنا ممکن نہ ہو تو اسی نجس کپڑے کو پہن کے آپ نماز پڑھ لیں. اور آغا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں, یہ معافی تو ہے مگر کپڑے کی معافی نہیں ہے, یہ معافی یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے نماز میں لباس پہننا نہیں ہے, لباس اتار کے ننگے نماز پڑھی. معافی کس چیز میں؟ یہ تو خیر معافی تو بالکل ملے گی کیونکہ آپ کے لیے کپڑے کو پاک کرنا ناممکن ہے, آپ پاک کپڑے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. عقل کہتی ہے کہ اس کو اللہ حکم دے ہی نہیں سکتا. لیکن پھر جو معاف کر دیا اللہ نے کہ ٹھیک ہے پاک نہ کرو, تو کیا چیز معاف کی؟ آپ ایسے کہتے ہیں کہ نجاست کو ہٹانا معاف کیا ہے کہ اس کی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لو. آغا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں, نجاست کو معاف نہیں کیا, پھر وہ دوسرا حکم معاف کیا کہ نماز میں واجب تھا کہ کپڑے پہن کے نماز پڑھو. اب جب تمہیں کوئی پاک کپڑا نہیں مل رہا ہے تو نجس کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی بلکہ کپڑا ہی اتار دو اور بغیر کپڑے کے نماز پڑھو. یہ ایک فرق آپ بار بار دیکھیں گے کہ مسئلے میں جب بحث آگے چلے گی تو یہ مسئلہ آئے گا کہ اگر کپڑا پاک کرنا ناممکن ہے تو آغا خوی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اسی نجس کپڑے میں نماز پڑھ لو. آغا خمینی کہیں گے کہ نہیں, کپڑا پاک کرنا ناممکن ہے, ٹھیک ہے معافی ہے تم, مگر کیا معافی ہے کہ کپڑے اتار دو اور بغیر کپڑے کی نماز پڑھ لو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بغیر کپڑے کی کیسے نماز پڑھی جائے, اس کا کیا طریقہ اسلام نے بتایا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ نجاست کی بات نہیں ہوئی, بغیر کپڑے کے نماز پڑھنے کا طریقہ نماز کے مسائل میں آتا ہے, لیکن یہاں بھی اس کو سمجھا دینا ضروری ہے. وہ مسئلہ یہ کہ اگر
کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آدمی تن تنہا الگ کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر کپڑے اتارے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپائے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھے، لیکن نہ یہ رکوع کے لیے جھکے گا نہ سجدے کے لیے، دونوں حالتوں میں جسم کھل جائے گا، اس لیے رکوع اور سجدے کے وقت خالی سر سے اشارہ کرتے اور پوری نماز کھڑے کھڑے پڑھے۔ اور اگر کوئی دیکھنے والا موجود ہے، ایسا مقام ہے کہ جہاں کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، ہم مجمع میں ہیں، ہم سفر کے درمیان ہیں، ایسی کوئی مجبوری، تو اس صورت میں بھی کپڑے کو اتار دینا ہے آغے خمینی کے پردے، دیکھنے والے موجود ہیں اس لیے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے گا، اپنی شرمگاہ کو اپنے رانوں کی مدد سے چھپائے گا، اور رکوع اور سجدے میں یہ آدمی بھی نہیں جائے گا، بلکہ سر کے اشارے سے رکوع کرے گا، سر کے اشارے سے سجدہ کرے گا۔ یہ ہے ننگے یا بے لباس آدمی کی نماز کا طریقہ۔ وہ اگر ہمیں اس میں بتائیں گے نہیں، صرف اتنا کہہ دیں گے کہ کپڑے اتار کے ننگوں کی طرح سے نماز پڑھو، لیکن وہ طریقہ میں نے بتا دیا تاکہ شروع ہی میں بات واضح ہو جائے۔ پھر سن لیں کہ اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، شرمگاہ کو ہاتھوں سے چھپا لینا ہے، نہ رکوع کرنا ہے نہ سجدہ، بلکہ سر کے اشارے سے دونوں عمل کو انجام دینا ہے۔ اور اگر کوئی دیکھنے والا موجود ہے تب بھی ننگے تو ہونا، کیونکہ نماز کی طہارت زیادہ اہم ہے، لیکن بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے، شرمگاہ کو رانوں سے چھپانا ہے، اور اس میں بھی نہ رکوع کرنا ہے نہ سجدہ، بلکہ سر کا اشارہ چلے گا۔ تو آغا خوئی اور خمینی کا یہ مسئلہ تو ثابت ہے کہ مجبوری کی حالت میں جب کپڑے کو پاک نہ کیا جائے تو یہ اسلام نے معاف کر دیا، معاف کر دیا ہے، لیکن کوئی صاحب کہتے ہیں کہ معاف کیا کیا ہے کہ نجس کپڑا پہن سکتے ہیں آپ، کپڑے کی طہارت کو معاف کیا۔ خمینی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، نجس کپڑے کو معاف نہیں کیا، بلکہ پورے کپڑے کو معاف کیا ہے کہ بغیر کپڑے کے نماز پڑھ لو۔ اب اس میں ایک ضمنی بات اور سن لیجیے اور پھر میرا آج کا مسئلہ شروع ہو۔ یہ جو ایک بات آئی کہ مجبوری کی حالت میں نجاست کو معاف کر دیا گیا ہے، آغا خوئی اور خمینی نے کہا مثلاً مجبوری سے مراد یہ ہے کہ پانی نہ ملے پاک کرنے کے لیے، یہ ایک مجبوری۔ مجبوری کے اندر آغا خوئی کی نگاہ میں یہ بھی شامل ہے، آغا خوئی کے فتوے یہ بھی شامل ہے مجبوری کی حالت میں، بلکہ یہ مسئلہ جو اب میں بتا رہا ہوں ابھی نہ بتاؤں تو بہتر ہے، ورنہ آئندہ مسئلہ آپ کے لیے رہ جائے گا۔ تو خیر اتنا خلاصہ رکھیں کہ مجبوری کی حالت میں آغا خوئی کے نزدیک نجس کپڑے میں نماز صحیح ہے، اور آغا خمینی کے نزدیک مجبوری کی حالت میں کپڑے اتار کے نماز پڑھنا واجب۔ آئیے اب مسئلے پر گفتگو شروع کریں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے اسے پتا چل گیا کہ میرا جسم یا میرا کپڑا نجس ہے تو وہ نماز شروع نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے جسم کو یا کپڑے کو پاک کرے۔ اور اگر نماز ختم کرنے کے بعد کسی کو پتا چلا کہ میرا جسم یا کپڑا نجس تھا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ نماز بالکل صحیح۔ اگر اسے صرف یہ مسئلہ معلوم تھا کہ کپڑے کو پاک ہونا چاہیے، اگر نماز کے وقت اس نے تحقیق نہیں کی، نماز کے بعد اسے پتا چلا کہ میں نے نجس کپڑے میں نماز پڑھ لی یا نجس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، تب بھی نماز صحیح ہے۔ یہ دو باتیں تو مکمل ہو، یہ نماز سے پہلے اگر پتا چلے تو پاک کرنا واجب ہے، نماز کے بعد اگر پتا چلے تو جو نمازیں پڑھنی ہیں صحیح ہیں، آئندہ نمازوں کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ پھر ایک یہ مسئلہ آ گیا تھا جو آخری مسئلہ تھا گزشتہ جمعے کا، اس لیے پورا نہ ہو سکا، آغا خوئی کی حد تک پورا ہو گیا، آغا خمینی کے مقلدوں کے لیے رہ گیا تھا کہ اگر نماز کے بیچ میں پتا چلا کہ ہمارا کپڑا یا ہمارا جسم نجس ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ نجاست پہلے سے تھی، نماز سے پہلے یہ نجاست لگی تھی، مگر اتنا میری بیچ نماز کا مطلب کیا ہے کہ اس نجاست کے ساتھ ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، چاہے خالی ہم نے اللہ اکبر ہی کہا ہو اور پتا چل گیا ہو کہ ہمارا کپڑا نجس، نجس کپڑے کے ساتھ ہم نے کچھ پڑھ لیا، نماز کے بیچ میں پتا چلا کہ ہمارا کپڑا یا ہمارا جسم نجس ہے، تب کیا کریں گے؟ یہ مسئلہ پچھلی دفعہ آ گیا ہے، آج پھر سن لیجئے کیونکہ مسئلہ مشکل ہے. اس صورت میں اگر نماز میں خاصا وقت ہے، بہت وقت ہے، تو اس نماز کو توڑ دیں اور دوبارہ نئے سرے سے پاک حالت میں نئی نماز پڑھیں. اور اگر نماز بالکل قضا ہو رہی ہے اور بیچ نماز میں پتا چلا کہ میرے جسم یا کپڑے پر پہلے سے نجاست لگی آ رہی، اس صورت میں آغائے خوئی اور آغائے خمینی یہ کہتے ہیں کہ اب نماز توڑنے کا وقت تو نہیں، نماز تو قضا ہو رہی ہے. اس صورت میں اگر بیچ نماز ہی میں اپنی نجاست کو آپ پاک کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں اتنے چھوٹے عمل سے نماز غلط نہیں ہوتی، کہ اگر قریب میں پانی رکھتا ہے قبلے سے نہ ہٹے، اس کو اٹھا کر اگر اپنے کپڑے کو یا جسم کو آپ پاک کر لیں، نچوڑ لیں، دھو دیں، تو اس میں نماز غلط نہیں ہوتی. اگر وقت زیادہ ہے تو بہرحال نماز توڑنا پڑے گی، چاہے آپ نماز کے بیچ میں اپنے آپ کو پاک بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ نماز نجاست کے ساتھ پڑھ لی تو نماز تو باطل ہو جائے گی. لیکن اگر نماز قضا ہو رہی کہ اگر ہم توڑ کر پاک ہو کر پھر نماز پڑھیں تو نماز قضا ہو جائے گی. اس صورت میں تین چیزوں میں سے جو بھی آپ کر سکیں، یا تو بیچ نماز میں اپنے کپڑے کو پاک کر لیں، یا اگر کپڑا آپ بدل سکتے ہیں تو بدل لیں، وہی نماز روکیں، اس کو اتار کر دوسرا کپڑا پہن لیں، اور اگر بدلنا بھی ممکن نہیں تو اس کپڑے کو آپ اتار دیں، اتار کے پھینکیں، جو نجس ہو گیا ہے کپڑا اسے آپ اتار دیں اور اپنی نماز مکمل کر دیں. یہ تین میں سے جو بھی آپ کے لیے ممکن ہے. اگر کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں تو پاک کریں، یا اگر آپ کپڑے کو بدلنا چاہیں تو بدل دیں، یا اگر آپ کپڑے کو اتار سکتے ہو تو اتار دیں. لیکن کون سا کپڑا اتاریں جس سے شرمگاہ نہ کھلے، اور کوئی کپڑا، یعنی اگر شرمگاہ کا کپڑا نجس ہوا تو مسئلہ بعد میں آئے گا. فرض کیجئے کہ قمیض نجیس ہے، بنیان نجیس ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتار کے پھینک دیں، یا شلوار یا پینٹ نجیس ہے اور اندر انڈر ویئر پہنا ہوا ہے اس آدمی نے، اس کپڑے کو، شلوار کو یا پینٹ کو اتار دیں. تو تین میں سے جو کام آپ کے لیے ممکن، چاہے پاک کر لیں بیچ نماز میں، چاہے اتار دیں بیچ نماز میں، چاہے بدل لیں. بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ خود انڈر ویئر ہی نجیس ہے، لیکن اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسے اگر آپ اتار لیں اور اس کے بدلے دوسری پاک انڈر ویئر آپ کو مل رہی ہے، یعنی وہ شلوار نجیس ہے اور اس کے نیچے کوئی انڈر ویئر نہیں، اس کو اگر اتار دیتے ہیں تو شرمگاہ کھلی جاتی، تو پھر اس میں بدلنے کا مسئلہ. یا اگر کوئی چادر وادر مل گئی، اس کو آپ نے باندھا لنگی کی طرح سے اور نچلا لباس اتار لیا، یعنی لباس کو بدل لیا، نجیس اتار کے پاک پہن لیا اور اپنی نماز کو آپ مکمل کی، تو یہ مسئلہ تو بہت آسان ہے. کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر نماز توڑ تو نہیں سکتے آپ، اسی نماز میں پاک کریں یا بدلیں اور یا اتار دیں. لیکن اگر یہ تینوں چیزیں ممکن نہ ہوں، پانی نہیں ہے کیسے پاک کریں، بدلنے کے لیے دوسرا لباس نہیں ہے پاس، اور اتارنے کا مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً سردی بہت زیادہ، اتاریں گے تو ٹھنڈک لگ جائے، پھر اس مجبوری کی حالت میں اسی نجس لباس میں نماز پڑھ لیں آپ کی نماز پڑھ. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو ایک طرح سے میں نے دہرا دیا کیونکہ یہ مسئلہ پھر آ رہا، مگر یہاں پر جو آخری سب سے آخری چیز تھی کہ اگر آپ مجبور لباس اتار نہیں سکتے ہیں، لباس اتارنے سے مجبور، تو آپ پھر اسی نجس لباس میں نماز پڑھ لیں. اب یہ باقی تو ٹھیک ہے مسئلہ کہ مجبوری کی حالت میں اس میں آپ نماز پڑھ لیں، لیکن ایک مجبوری میں اختلاف ہے کوئی اور کوئی نہیں. اگر فرض کیجئے سردی کی مجبوری ہے، کپڑے اتاریں گے تو ٹھنڈک لگ جائے گی، آغائے خوئی بھی کہتے ہیں کہ واقعاً مجبوری ہے آپ نماز پڑھ لیں، آغائے خمینی بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں. اگر چور کی مجبوری ہے تو کپڑے اتار کے رکھیں گے، کوئی اٹھا کے چورا کے چلا جائے گا، یا آغائے خوئی بھی کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، آغائے خمینی بھی کہتے ہیں کہ مجبوری ہے. یا اگر لو وغیرہ کی مجبوری، کپڑے اتاریں گے ننگا جسم ہوگا، لو لگ جائے گی، اس کو مجبوری مانا گیا، دونوں مجبوری مانتے ہیں. تو جب کپڑے اتارنا ممکن نہ ہو اور مجبور ہو تو اسی حالت میں نماز پڑھ لیجیے. تو سردی ہے، گرمی ہے، جور کا ڈر ہے، یہ مجبوری ہے، مگر ایک مجبوری میں اختلاف ہے. اب اگر مجبوری یہ نہیں، سردی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، گرمی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، جور کا مسئلہ بھی نہیں ہے، فقط شرمگاہ کھلنے کا مسئلہ، یا کہ اگر ہم کپڑے اتار دیں گے اور شلوار اتار کے کونے میں رکھ دیں گے تو کوئی اور مجبوری نہیں مگر کسی ظاہر ہو جائے گا. آقا خود نے کہا یہ بھی ایک مجبوری. حالت نماز میں انسان کی شرمگاہ کھلنا یہ بھی ایک مجبوری. اس حالت میں بھی آپ نجس کپڑے میں نماز پڑھ لیجیے. اور آقا خمینی نے کہا کہ نہیں یہ کوئی مجبوری نہیں. سردی مجبوری ہے, گرمی مجبوری ہے, چوری مجبوری, مگر ننگے ہو کے نماز پڑھنا یہ کوئی مجبوری نہیں. اگر یہ ڈر آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن نماز میں کیسے بغیر لباس کے پڑھوں, یہ مجبوری نہیں ہے. آپ اپنے لباس کو اتار دیجئے, آپ اس گروہ میں آ جائیں گے جو مجبور نہیں ہے. لیکن مسئلے کے تین حصے ہیں نا, کہ اگر وقت زیادہ ہے تو نماز توڑ کے نہیں نماز پڑھیں, لیکن اگر نماز قضا ہو رہی اور آپ کے لیے اپنے لباس کی نجاست سے پیچھا ہٹنا چھوڑانا ممکن, یعنی کہ آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں یا اتار سکتے ہیں, تو اتار دیجئے بدل لیجئے یا پاک کر لیجئے. اور اگر یہ تینوں کام ممکن نہیں ہے مجبوری کی وجہ سے, تو اس صورت میں نجس کپڑے میں نماز پڑھیے. آ گئے تو میں نہیں کہتے کہ اگر خالی شرمگاہ کھلنے کا مسئلہ ہے یہ کوئی مجبوری نہیں, اتار دیجئے کپڑے اور پھر اگر دیکھ رہے ہیں آدمی تو بیٹھ کے نماز پڑھیے, کوئی نہیں دیکھ رہا تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیے. لیکن آگاہ پوری کہتے ہیں کہ میرے نزدیک شرمگاہ کا کھل جانا چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو یہ بھی ایک مجبوری ہے. اس حالت میں کپڑے نہ اتاریں بلکہ اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھ لیں. اچھا یہ پھر میں بتا دوں کہ عورت کا سارا جسم نماز کے اعتبار سے شرمگاہ, عورت کا سارا جسم شرمگاہ میں آ جاتا ہے. اس مسئلے کو اس طرح سنیے, تو یہ مسئلہ پچھلی ہفتے کا مسئلہ آج مکمل ہوا, لیکن بیچ میں ایک بہت لمبا نیا مسئلہ آ گیا, یہ بات ختم ہو گئی. اب دیکھیے اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو بہت پریشان کر دے گی, ذہن میں سارے مسئلے ٹکرا کے رہ جائیں گے. لیکن یہ مسائل میں آخری مسئلہ ہے, بس اس کے بعد آسان مسئلہ. اب تک کی ساری گفتگو تو ہماری یہ کہ اگر کسی کے جسم یا کپڑے پر نماز سے پہلے کوئی نجاست لگی ہے اور نماز سے پہلے پتا چل گیا تو کیا مسئلہ ہے, یا نماز کے بیچ میں پتا چلا تو کیا مسئلہ ہے, یا نماز کے بعد پتا چلا تو کیا مسئلہ ہے. لیکن نجاست پہلے کی لگی ہوئی, پتا بیچ نماز میں چلا. اب آئیے ایک آخری مسئلہ کہ اگر ایک آدمی کے کپڑے یا جسم پر نماز کے بیچ ہی میں نجاست لگی, پہلے سے نہیں لگی, بیچ نماز میں وہ نجس ہو گیا. مثلاً وہ نماز پڑھ رہا, پتا رہے مثال, نماز پڑھ رہا, کسی بچے نے پیشاب کر دیا اور اس کی جیتے آ کے کپڑے پہ لگ گئے یا پیر پہ لگ گئے, یا وہ نماز پڑھ رہا اور مصلی یا فرش وغیرہ نجس تھا, اس کا یہ خیال تھا کہ میں اس سے بچ کے نماز پڑھ لوں گا, مگر رکو میں سجدے میں جاتے وقت بے اختیار اس کا ہاتھ اسی نجاست پہ لگ گیا, یا نماز کے بیچ میں اس کے قریب سے کوئی نجس آدمی گزرا, وطن چوس وغیرہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گزرا اور اس کا خون جو تھا وہ نمازی سے لگ گیا, جب بیچ جلوس میں نماز پڑھ رہے ہیں سڑک کے اوپر لوگ آ جا بھی رہے ہیں تو بیچ میں خون جو ہے وہ اس کے جسم پہ یا کپڑے پہ آ کے لگ گیا, یہ نماز پڑھ رہا ہے اوپر سے کسی نے کوئی نجاست پھینکی اور وہ اس کے جسم یا کپڑے پہ آ کے گر گئی, یہ نماز پڑھ رہا ہے مثلاً گٹر کی لائن لیک کر گئی یا پھٹ گئی, اس کے کچھ چھینٹے آ کے اس کے جسم یا لباس سے پڑی. بہرحال کوئی بھی ایسی صورت کے بیچ نماز میں ہم نجس ہو گئے, کہ وہ پہلے والا نسل مسئلہ نہیں کہ نماز سے پہلے نجس سے پتا چلا نماز کے بیچ میں, نہیں نجاست بھی نماز کے بیچ میں لگی تب کیا مسئلہ ہوگا. اور کسی میں یہ بھی آ جاتا کہ نماز کے بیچ میں ہمیں ایک نجاست اپنے کپڑے پہ نظر آئی اور یہ شک ہونے لگا کہ یہ ابھی لگی ہے نجاست یا پہلے کی لگی ہوئی تھی, یہ پتا نہیں چلا. دونوں صورتوں میں مسئلہ یہ ہے جو اب آپ سنیں گے, یہ مسئلہ پچھلے مسئلے سے بہت ملتا جلتا, اس لیے مجھے ذرا سمجھا کے بیان کرنا پڑے گا. مسئلہ کیا ہے کہ نماز آپ نے بالکل ٹھیک طریقے سے شروع کی, بیچ نماز میں آپ نجس ہو گئے, ریل کے سفر میں, جہاز کے سفر میں, اور پکنک میں یا قسم کے موارد میں یہ مسئلے بہت پیش آتے ہیں. جہاز میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, برابر میں مثلا کوئی عیسائی بیٹھا ہے, اس کا جیلا ہاتھ ہمارے ہاتھ ہمارے جسم سے ٹکرا گیا, وہ تو سوری کہہ کے اپنے کام میں لگ گیا, لیکن ہماری نماز میں تو گڑبڑ ہو گئی کہ بیچ نماز میں نجاست ہمارے جسم پہ لگ گئے. یا ریل میں کون اتنی احتیاط کرتا ہے گزرنے والے کی کافی نماز پڑھ رہا, تو ہمیں اس کا خیال رکھنا. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ بیچ نماز میں آپ نجس ہو گئے. لیکن اس کی بہرحال سب سے اچھی مثال گھر کے بچے ہی ہوتے ہیں جو حالت نماز میں ماں اور باپ کے پاس کھیلتے کھیلتے آتے ہیں اور ان کو نجاست کبھی پہنچا جاتے ہیں. اس وقت کیا مسئلہ ہے اس مسئلے کو آپ کو یہ مسئلہ جسم کے بارے میں بھی ہے لباس کے بارے میں بھی ہے. اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر بیچ نماز میں آپ نجس ہو گئے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر بیچ نماز ہی میں اپنے آپ کو آپ پاک کر سکتے ہیں پاک کر رہی پانی سے بات کر سکتے ہیں یا کپڑے کو بدل سکتے ہیں یا کپڑے کو اتار سکتے ہیں. دیکھیں پرانے مسئلے میں کیا تھا کہ اگر وقت زیادہ ہے تو نماز باقی ہے اسے دوبارہ پڑھ لیں, وقت کم ہے تب یہ چیز بتائی گئی تھی. اس مسئلے میں ہے کہ نہیں وقت زیادہ بھی ہو تو نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. یہ مسئلہ تو یاد ہے لاتو تیلو اعمال کو, تو قرآن کی آیت کہ اپنے اعمال کو تم خود باطل نہیں کر سکتے. اس لیے اگر کسی کی نماز اسلام کے اعتبار سے صحیح چل رہی لیکن وہ کہے کہ بھائی میرا دل مطمئن نہیں اور وہ اپنی نماز توڑ کے دوبارہ پڑھے تو وہ گناہگار. واجب نماز کا توڑنا حرام ہے, گناہ. اب مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بیچ نماز میں بچے نے اپنا گیلا ہاتھ جو پیشاب میں ملوث تھا آپ کے جسم پہ رکھ دیا, آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ نماز توڑ کے دوبارہ نماز پڑھیے, گناہ. واجب نماز جب صحیح ہے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ اس نماز کو توڑ دیں؟ ہمارے عام طور پہ لوگ توڑ دیتے ہیں, یہ خود ایک گناہ. ٹھیک ہے وہ پاک والی نماز صحیح ہو گئی لیکن گناہ تو آپ نے کیا کہ کہاں سے آپ کو اختیار ملا اپنی واجب نماز توڑنے کا. بلکہ یہ مسئلہ اس وقت آپ کے لیے ہے کہ اگر بیچ نماز میں آپ نجس ہو گئے تو بیچ نماز میں اپنے آپ کو یا پاک کر لیں یا کپڑا اتار دیں یا کپڑا بدل لیں, جو بھی اس میں سے ممکن ہو. چاہے نماز میں بہت وقت ہو تب بھی آپ پر واجب ہے, نماز نہیں توڑ سکتے. حرام ہے نماز کا توڑنا, گناہ ہے نماز کا توڑنا. ان تینوں میں سے جو عمل آپ کے لیے ممکن ہے آپ اس کو کریں. اور اگر یہ تینوں ممکن نہیں, یعنی نہ پاک کر سکتے ہیں, عام طور پر ہمارے یہاں ممکن نہیں ہوتا ہے پانی وغیرہ کہاں قریب ہوتا ہے نمازی, نہ کپڑا بدل سکتا ہے نہ کپڑا اتار سکتا ہے, تو یہ تینوں کام اگر ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو نماز توڑنا ہوگی اگر نماز کا وقت پہنچ دیا گا. لیکن اگر یہ تین کام ممکن ہے تو نماز توڑ نہیں سکتی, آپ نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا. لیکن اگر یہ تینوں ممکن نہیں, نہ اتار سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں نہ ہی پاک کر سکتے ہیں, تو پھر آپ اپنی نماز کو توڑ لیں اور دوبارہ نماز پڑھیں. اور اگر نماز قضا ہو رہی اتنا وقت نہیں اور یہ تینوں کام ممکن نہیں, کیونکہ اگر یہ تینوں کام ممکن تھے تو قضا تو چھوڑیں, جب ادا کبھی دو گھنٹے کا وقت ہو تب بھی آپ کے لیے حرام تھا نماز کو توڑنا. تو خیر اگر یہ پاک کرنا بدلنا یا اتارنا ممکن ہے لباس کا تو یہ کریں, یہ ممکن نہیں پھر دیکھیں گے کہ ٹائم کتنا ہے. اگر ٹائم بہت زیادہ ہے نماز توڑ کے نہیں نماز پڑھیں, اگر ٹائم بہت کم ہے قضا ہو رہی ہے تو پھر وہی پرانا مسئلہ چلے کہ آبا خود کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ تینوں کام ممکن نہیں ہے اس لیے آپ کسی نجس حالت میں نماز پڑھ لیجیے, آپ کی نماز صحیح. آبا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں ٹائم کم ہے اور یہ تینوں کام ممکن نہیں ہے, لباس اتار دیجیے اور لباس اتار کر ننگے نماز پڑھیں. ہاں اگر ننگے نماز پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے کسی مجبوری کی وجہ سے, وہ مجبوری یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھنے دیجیے آپ کو ننگا ہونا, یہ مجبوری نہیں بلکہ کوئی اور مجبوری ہے, تب تو اجازت ہے نجس کپڑے میں نماز پڑھنے, ورنہ ننگے ہو کے نماز پڑھنا. پھر سن لیجیے مسئلہ بہت چھوٹا مختصر, بیچ نماز میں اگر کوئی نجس ہو جائے تو چاہے ہوئی ہو یا خمینی, چاہے وقت باقی ہو یا قضا ہو رہا ہو, اس پر پہلا واجب تو یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ کیا میں اپنا کپڑا پاک کر سکتا ہوں بیچ نماز میں, یا بدل سکتا ہوں یا اتار سکتا ہوں. بس شرم کا نہ بولے, اتار سکتا ہوں بدل سکتا ہوں یا پاک کر سکتا ہوں. اگر یہ ممکن ہے تو یہی اس پر عمل کرنا واجب ہے, نماز توڑنے کی اجازت نہیں. اور اگر یہ تینوں چیزیں اس کے لیے ممکن نہیں پھر ٹائم دیکھے گا, ٹائم زیادہ ہے تو نماز توڑ دے, ٹائم کم ہے تو بابا خود کہتے ہیں کہ یہ مجبوری ہو گئی, نجاست کی حالت میں نماز پڑھ لو تمہاری نماز صحیح. بابا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی ایک مرحلہ باقی, کہ اگر ٹائم کم ہے تو پھر اب شرمگاہ کھول دو یعنی پورا لباس اتار کے ننگے نماز پڑھو, اور جب یہ بھی ممکن نہ ہو تب پھر یہ ہے کہ نجاست کی حالت میں نماز پڑھ لو. وہی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اتارنا بدلنا پاک کرنا ممکن نہ ہو بس یہی آپ کی مجبوری ہو, چاہے ننگے نماز پڑھ سکتے ہیں مگر وہ نہیں پڑھیں گے آپ, کسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ. اور آغا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں ان تینوں کو پہلے دیکھیں گے کہ کپڑا اتارنا پاک کرنا اور بدلنا اگر ممکن نہیں تو پھر یہ دیکھیں گے کہ ننگے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اگر ممکن ہے ننگے ہو کے نماز پڑھنا, یعنی نہ مجبوری ہے, نہ بیماری ہے, نہ خرابی ہے, نہ سردی ہے, نہ گرمی ہے, نہ چوری, تو ننگے ہو کے نماز پڑھے. اور وہ بھی اگر ممکن نہ ہو, سردی گرمی کی پریشانی ہے, پھر نہ جا سکتی حالت میں آپ کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی. دیکھیے ذرا بارش کا مسئلہ تھا یہ اور پہلے والا, لیکن فرق دونوں میں یہ تھا کہ پہلے والے مسئلے میں جب نجاست پہلے سے ہو, پتا بعد میں چلا, تو اس میں تو نماز توڑنا پڑتی ہے اگر وقت دیا تھا. اور اگر کے دو تین مسئلے بیان کروں اور پھر باقی پانچ مسئلے بچتے ہیں اس بحث میں, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان کیے جائیں. یہ مسئلہ تو اب ہو گیا کہ نماز شروع کرتے وقت جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر پہلے معلوم ہے کہ جسم اور لباس پاک نہیں, تو واجب ہے کہ اسے پاک کریں. اگر بیچ میں پتا چلا تو اس کا مسئلہ آپ نے سن لیا. نماز کے بعد پتا چلا تو نماز صحیح, اور نجاست نماز کے بیچ میں آ کے لگ گئی, اس کا مسئلہ بھی آپ نے سن لیا. یہ بات تو مکمل ہو گئی. اب آتا ہے ایک مسئلہ. اب جو تقریباً آٹھ مسئلے ہیں, جس میں سے تین آج آئیں گے اور پانچ ابھی ہوگا, اب جو مسئلے آ رہے ہیں ان کا تعلق ہے مجبوریوں کی حالت. ابھی تک کے تو مسئلے چل رہے تھے عام حالت میں, اب آئیے مجبوری کی حالت. تین چار مسئلے اس سے متعلق آج سن لیجیے. پہلا مسئلہ یہ کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہو اور وہ بھی نجس ہو اور اس کپڑے کو پاک کرنا ممکن نہیں, یہ گھروں میں تو مسئلہ پیش نہیں آتا, سفر میں یہ مسئلہ اکثر پیش آ جاتا ہے. خصوصیت سے وہ سفر جو آدمی چند گھنٹوں کے لیے کرتا ہے, کسی پکنک پوائنٹ پہ چلا گیا, کہیں شہر سے باہر گھومنے چلا گیا. اگر اب دیکھیے مجبوریوں والے مسئلے, ایک آدمی کے پاس ایک ہی لباس ہے اور وہ لباس نجس ہے اور اسے پاک نہیں کیا جا سکتا, ایک ہی لباس ہے نجس سے پاک نہیں کر سکتے, اس صورت میں یہ آدمی کیا کرے گا؟ اس میں پہلے تو یہ دیکھے گا کہ اگر ابھی نماز کا وقت باقی ہے تو ابھی نماز نہیں پڑھے, یہ آخری وقت میں نماز پڑھے. آغا خوئی اور خمینی کا ایک فرق اور سن لیجیے مسئلے میں. آغا خمینی کہتے ہیں کہ جب کبھی کپڑا یا جسم نجس اور آپ اس کو اس وقت پاک نہیں کر پا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ آپ نماز آخری وقت میں پڑھیں, آخری وقت تک انتظار کریں. اور اول وقت یا بیچ وقت میں احتیاط واجب کی بنا پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, چاہے یہ احتمال بھی ہو کہ آپ کی مجبوری آخر وقت تک چلتی رہے گی. مثلاً زہر کی نماز کا وقت ہو گیا ساڑھے بارہ بجے, مزہ ہوگی یہ نماز ساڑھے چھ بجے. اب اگر ہمارے پاس ہمارا جسم نجس ہے یا کپڑے نجس ہیں, تو آغا خمینی کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے کپڑے نجس ہیں, جسم نجس, مثلاً ایک بجائے اس وقت کا یہ مسئلہ, ابھی آپ نماز نہیں پڑھ, آپ کو انتظار کرنا جب چھ پچیس ہو جائے, بالکل زہر کی نماز قضا ہونے کے قریب ہو, تب پھر آپ کی مجبوری کی صورت ہوگی اور پھر آپ اس مسئلے پر عمل کریں جو ابھی بیان ہونے والا ہے. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں میں ایک ہی بجے نماز پڑھ لوں, دو بجے نماز پڑھ لوں, تین بجے نماز پڑھ لوں, چاہے آپ کو یہ امکان بھی نظر آ رہا ہے کہ میری مجبوری تو آخری وقت تک چلے گی, مثلاً میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ جہاز رات کے آٹھ بجے سے پہلے نہ کہیں رکے گا نہ اس میں پانی مل سکے گا, یا ریل میں بیٹھا ہوا ہوں یہ ریل کہیں نہیں رکے گی, قضا ہونے تک اس طرح چلتا رہے گا. اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ قضا ہونے تک یہی صورت رہے گی تو دوسری بات, پھر تو پڑھ لیں. لیکن اگر یقین نہیں, امکان نظر آ رہا ہے کہ یہ مجبوری آخر وقت تک قضا ہونے تک چلے گی, آغا خمینی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی آپ ابھی نماز نہیں پڑھ سکتے, انتظار کریں جب قضا کا وقت قریب آ جائے. لیکن آغا خوئی کہتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس مجبوری ہے نجاست کی, وہ نماز آخری وقت میں پڑھے. لیکن اگر اول وقت میں بھی اس کو استعمال ہے, یقین نہیں استعمال ہے کہ یہ میری پریشانی آخری وقت تک مسلسل جاری رہے گی, تب وہ اول وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. یہ دونوں مشتبہ کا فرض ہے میں رکھ کے اس مسئلے کو خود. اب مسئلہ کیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک ہی لباس ہے اور وہ نجس ہے اور اس کو پاک نہیں کر سکتا, اب وہ کیا کرے؟ آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ اس کو اس حالت میں یہ اختیار ہے, اسے اس حالت میں یہ اختیار ہے کہ چاہے تو اس نجس لباس میں نماز پڑھ لے اور چاہے تو وہ بغیر لباس کے نماز پڑھ, لیکن بہتر یہی ہے. آگاہ کوئی کے مسئلے کو میں اختیار میں لے جاؤں گا تو آپ اور کنفیوز ہوں گے. آگاہ کوئی کا اتنا مسئلہ تو کہ ایسے آدمی کو اسی نجس لباس میں نماز پڑھ لینا چاہیے جس کے پاس ایک ہی لباس ہے وہ نجس. لیکن یہ مسئلہ شروع میں آیا تھا, آخر میں پھر دہرایا جا رہا, اس وقت اصول کے تحت آیا تھا, اس وقت ترتیب کے تحت, کہ اگر ایک ہی لباس ہے وہ نجس ہے تو آپ کوئی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسی نجس لباس میں نماز پڑھ لیں, آپ کی نماز صحیح ہے کیونکہ اللہ آپ کی مجبوری کو دیکھ رہا, نماز پڑھا نہیں کر سکتے اسی لباس میں نماز پڑھ لیں, چاہے لباس اتارنا بھی ممکن ہو تب بھی اتارنے کی ضرورت نہیں نماز پڑھ لیں. اگر خمینی وہی اپنے مسئلے پہ آتے ہیں کہ اگر خالی ایک لباس ہے وہ بھی نجس ہے تب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لباس اتار سکتے ہو تو ننگے ہو کے نماز پڑھنا واجب, اور اگر اتارنا ناممکن ہے سردی گرمی کی وجہ سے تب پھر اس لباس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی حالت. اگر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں لباس کا نجس ہونا ہی مجبوری, اور کوئی مجبوری کی ضرورت نہیں, ایک ہی لباس ہے وہ نجس ہے, مطلب جو کپڑے ہم پہن کے نکلے تھے وہی نجس ہو گئے راستے میں. اب اگر کوئی کہتے ہیں کہ اسی میں نماز پڑھ لو نجس لباس کی نماز صحیح ہے اگر کوئی دوسرا کپڑا موجود رہا, تو میں نہیں صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ ننگا ہو کے نماز ممکن ہے یا نہیں, اگر ممکن ہے یعنی کچھ سردی گرمی کا مسئلہ نہیں تو ننگے ہو کے نماز پڑھو, وہ ممکن نہ ہو پھر اسی نجس لباس میں نماز پڑھو تو یہ نماز صحیح ہوگی. یہ بار بار میں نے بتایا کہ اگر آپ لوگوں کے ہجوم میں تو آگاہ خمینی کے نزدیک یہ کوئی مجبوری نہیں, ہجوم میں پڑھ لیجیے ان کے سامنے ننگی نماز, یہ آپ کے واجب. اچھا یہ تو مسئلہ تھا جس کے پاس خالی ایک لباس ہے اور وہ اس کو پاک نہیں کر سکتا ہے تو وہ کیا کرے. اب ایک مسئلہ اس کے آگے آتا کہ نہیں آدمی کے پاس ایک نجس لباس ہے, یہ دو مسئلے بڑے دلچسپ ہیں اگر آپ کا ذہن ساتھ ساتھ چلا. اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیے پہلا مسئلہ تھا ایک لباس ہے وہ نجس ہو گیا پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تو کیا کریں. اگلا مسئلہ کہ انسان کے پاس لباس ہے نجس ہے, نجس لباس ہے اور پاک کرنے کے لیے پانی بھی, لیکن مسئلہ یہ ہے, یہ مسئلہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں یہ زیادہ لوگوں کو پیش آتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جسم بھی نجس ہے لباس بھی نجس ہے, ایک ہی لباس ہے وہ بھی نجس ہے جسم بھی نجس ہے. فصل فرض کی یہ بطور مثال اس کے جسم سے چلنے کی وجہ سے کہیں کوئی چیز جو کہیں کچھ ہو گیا خون نکل آئے, اب ران بھی یا ٹانگ بھی نجس ہو گئے, اس کا جو کپڑا ہے وہ بھی نجس ہو گئے, ایک ہی جوڑا پہن کے گیا تھا کہیں راستے میں وہ سویا تھوڑی دیر کے لیے احترام ہو گیا اور وہ جو منی نکلی وہ جسم پہ بھی لگی لباس پہ بھی لگی. اگر دونوں کو پاک کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, پھر تو بحث کی بات ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پانی تو ہے اس کے پاس تھوڑا سا, لیکن پانی ایسا ہے کہ یا کپڑے کو پاک کرے گا یا جسم کو پاک کرے گا اور دونوں ہے نا جس اب کیا کرے. اس مسئلے میں بھی اللہ خوی اور قرآنی میں بہت اختلاف ہے. اختلاف کی بنیاد وہی ایک پہلا مسئلہ کہ کب ننگے نماز پڑھنا ہے کب نجس حالت میں نماز پڑھنا, لیکن وہ پہلا مسئلہ اس پوری بحث میں کتنی جگہ دونوں مجتہدین کو الگ کر رہا. اب میں دونوں کے مسئلے الگ الگ بتا دوں تاکہ ان کے مقلدین پریشان نہ ہوں. آغاز خود کے مقلد پہلے مسئلہ سن, کہ اگر پانی ایک کو پاک کرنے والا ہے مگر کپڑا بھی نجس ہے اور جسم بھی نجس, کس کو پاک کریں پہلے, کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کس کی نجاست زیادہ ہے, جس میں زیادہ نجاست ہو اسے پاک کریں گے. زیادہ نجاست کا مطلب یہ کہ فرض کیجیے کپڑے پہ دو نجاستیں لگی اور جسم پر ایک ہی نجاست لگی, یا کپڑے کی نجاست جو ہے وہ ایک فٹ کے حصے میں پھیل گئی ہے جسم پہ نجاست فقط آ رہی ہے, جس کی نجاست یہ دیکھیں گے کس کی نجاست زیادہ ہے کس کی کم, یا مثلا جسم پر ساری خون لگا ہے کپڑے پر خون بھی لگا ہے اور پانی گرنے سے نجس پانی بھی لگ گیا, کیونکہ خون پر جو پانی گرا مثلا چائے پی رہے تھے پانی پی رہے تھے اس پانی کے قطرے گرے کپڑے پہ لگ گئے خون ذرا پھیل گئے تو اب کپڑے کی تو نہ جا سکتے ہو خون اور نجس پانی کیونکہ جو پانی کے قطرے گرے قلیل پانی تھا خون پہ گرا تو یہ بھی نجس ہو گئے تو آگاہ ہوئی کا مسئلہ تو ایک اعتبار سے بہت ہی لاجیکل لگتا ہے منطقی کہ کپڑے اور جسم میں جس کی نجاست زیادہ ہے اس کو پاس کرے جس کی نجاست کم ہے اس کو چھوڑ دے اور اگر دونوں کی نجاست برابر ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے چاہے کپڑے کو پاس کریں چاہے جسم کو پاس کریں البتہ بہتر یہ ہے کہ جسم کو پاس کریں لیکن یہ بہتر ہے واجب نہیں آپ کی مرضی یعنی آسان مسئلہ لگ رہا کہ جس کی نجاست زیادہ ہے اس کو پاس کریں دونوں کی نجاست برابر ہے تو آپ کی مرضی ہے جس کو چاہے کپڑے کو پاس کریں اور نجس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لیں یا جسم کو پاس کر لیں اور نجس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی مرضی سے یہ تو مسئلہ ہو گیا اچھا یہ مسئلے میں مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں یہ مسئلہ اس وقت پیش آ رہا ہے جب بغیر کپڑے کی نماز ممکن نہ ہو اگر بنیان اور جسم نجس ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بنیان کو اتار دیں گے اور خالی نماز پڑھنے کے جسم پاس کر دیں گے یہ بار بار دہرانے کی ضرورت پیش نہ آئی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کپڑے سے پیچھا چھڑانا ممکن نہ ہو اس وقت کا مسئلہ ہے کہ دونوں نجس سے دونوں کو پاس کرنا تو جس کی نجاست زیادہ ہے اس کو پاس کر لیں جس کی نجاست کم ہے اس کو چھوڑ اور اسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیں برابر ہے تو آپ کے اختیار میں اب آئیے آغا خمینی کی طرف آغا خمینی کا مسئلہ یہ کہ اس پورے مسئلے آغا خمینی جسم کی نجاست کو زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں آغا خمینی تو جسم اور کپڑے کو برابر رکھا یہی تو کہا ہے کہ جسم میں بڑی نجاست ہے اگر جسم میں بڑی نجاست ہے اس کو پاس کرو کپڑے میں بڑی نجاست ہے اس کو پاس کرو برابر ہے تو تمہاری مرضی جسے پاس کرو لیکن پورے مسئلے میں آغا خمینی نے جسم کو اہمیت دی یعنی جسم زیادہ اہمیت رکھتا ہے کپڑے سے چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں نجس ہیں کپڑا اور جسم تو پہلے تو یہ دیکھو کہ ننگے نماز پڑھ سکتے ہو یا نہیں اگر ننگے نماز پڑھ سکتے ہو تو جسم کو پاک کرو اور کپڑے کو اتار دو چاہے جسم کی نجاست بہت معمولی سی نجاست ہے کپڑے کی نجاست بہت بڑی نجاست ہے مگر آغا خمینی کہتے ہیں ننگے ہو کے نماز پڑھو کپڑے سے کپڑے کا مسئلہ ہی بدلو اب ساری جسم بچا اس کو پاک کرو یہ تو پہلا اسٹارٹ ان کا یہیں سے اور اگر کپڑا بھی اتارنا ممکن نہیں اور دونوں میں نجاست لگی اور پانی ایک کے لیے تو آقا خمینی کہتے ہیں کہ اگر جسم کی نجاست بڑی ہے تو اس کو پاس کرو دونوں کی نجاست برابر ہے تب بھی جسم کو پاس کرو دیکھیں یعنی جسم کو ترجیح دے رہے ہیں ہر جگہ کہ اگر ننگے ہو سکتے ہو تو ننگے ہو جاؤ اور جسم کو پاس کرو یہ زیادہ ضروری ننگا ہونا اتنی بڑی خرابی نہیں ہے جتنا نجس جسم خرابی ننگے ہو کے نجس جسم کے ساتھ نماز نجس جسم کو پاس کر کے نماز پڑھو ننگا ہونا ممکن نہیں وہ بتا دیا بار بار سردی ہے گرمی ہے چور ہے کوئی اور پریشانی اب اس صورت ابھی سردی گرمی چور کی میں نے مثال دی ہے لیکن اتنی مثالیں بن جائیں جہاں پہ مجمع نہ ہو کوئی اور خرابی ہو مثلاً پولیس پکڑ کے لے جائے گی فحاشی کے الزام میں اگر ہم نماز پڑھنے جائیں گے ننگی طور ان کو کیا بتا دیے کیا کر رہا اس صورت کے اندر یہ بھی ایک مجبوری آ گئی گرفتاری یہ بھی ایک مجبوری توحید شدید توحید یہ بھی ایک مجبوری یہ سب مسئلے ذہن میں آ جانا چاہیے میں بار بار دوہراؤں گا تو سارا وقت اس میں نکل جائے گا تو خیر اگر کپڑے اتار کے نماز پڑھ سکتے ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جسم کو پاک کرو نماز پڑھ لو اور اگر کپڑے اتارنا ممکن نہیں تو پھر اس صورت میں بھی جسم کو حد تک انسان پاک کرو یعنی اگر جسم کی نجاست بڑی ہے تو اس کو پاک کرو برابر بھی ہے دونوں کی نجاست تو کوئی نہیں کہا کہ اختیار ہے تو میں نے کہا نہیں تب بھی جسم کو پاک کرو لیکن اگر کپڑے کی نجاست پڑی تب بھی اگر میں نے یہ نہیں کہہ رہے کپڑے کو پاک کرو کہہ رہے پھر بھی تمہیں اختیار ہے یعنی کس صورت میں اختیار ہے کپڑے کی نجاست بڑی بھی ہو جائے تمہیں اگر برابر ہے تو تم پر کپڑا پاک کرنا حرام ہے جسم ہی پاک کرنا ہوگا اگر برابر ہے اور اگر جسم کی نجاست بڑی ہے تو اس کو پاک کرنا ہی واجب لیکن اگر کپڑے کی نجاست بہت بڑی ہے جسم کی بہت چھوٹی نجاست تب بھی یہ نہیں ہے کہ کپڑا پاک کرو بڑے کو پاک کرو نہیں پھر بھی تمہیں اختیار ہے جس کو چاہے پاک کرو تو اگر خمینی والوں کے لیے میں مسئلے کو بہت آسان کر دوں بہت آسان مسئلہ ہے کہ اگر کپڑے اتار کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو جسم صاف کر لیں اور کپڑے اتار لیں، اگر کپڑے نہیں اتار سکتے تب بھی وہ ہمیشہ جسم ہی صاف کر لیا کریں، کیونکہ آغا خمینی کا مسئلہ خلاصہ یہی بنتا ہے، اور آغا کوئی کیا یہ مسئلہ نہیں، آغا کوئی کیا ننگے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، نہ جس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھو نہ جس جسم کے ساتھ، جس کی نجاست بڑی ہے اسے پاک کرو، برابر ہے تو آپ کی اختیار ہے، اور آغا خمینی کیا یہ ہے کہ کپڑے اتار سکتے ہو تو اتار دو، نہیں اتار سکتے ہو تو ہمیشہ جسم کو پاک کر کے نجس کپڑے میں نماز پڑھ لو۔ اچھا اب یہ بات مکمل ہوئی، اس کے ساتھ ہی یہ آج کے مسائل مکمل ہوئے۔ اب آخر میں بہت ہی اہم مسئلہ رہ گیا کہ ابھی تک تو یہ بات تھی کہ کپڑا اور جسم نجس ہے اور ایک کو پاک کرنے کا پانی ہے تو ہم کیا کریں، اب ایک مسئلہ اس میں اور آتا ہے کہ جسم نجس ہے اور پانی اتنا کم ہے کہ جسم کو پاک کریں یا وضو کر لیں۔ ابھی تک تو مسئلہ تھا جسم اور کپڑے کی لڑائی تھی کہ کس کو پاک کرنا، اب مسئلہ ہے کہ کیا وضو کریں یا کپڑا پاک کریں، یا وضو کریں یا جسم پاک کریں۔ بڑا اچھا اور بڑا دلچسپ مسئلہ ہے، لیکن وقت بہت گزر گیا، انشاءاللہ یہ آئندہ ہفتے کا ہمارا عنوان بنے گا۔ تقریباً 45 منٹ کی تقریر ہو ہی گئی، جو ماہ ربیع الاول سے اب تک یہاں کا ایک سلسلہ بھی اس طرح کا چلا آ رہا، بہرحال آنے والے بھی عادی ہو گئے ہوں گے کہ یہاں مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے مجھے معذرت کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، مختصر سے گفتگو کرنا ہے، مگر اس سے پہلے ایک مرتبہ بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے محمد۔ اگرچہ نامکمل اور تشنا موضوع ابھی تک محتاج تکمیل ہے اور اس کا وعدہ بھی تھا، لیکن کیونکہ یہ اندازہ نہ تھا کہ آج 3 شعبان کی تاریخ پڑ جائے گی، اور یہ اس درس کا تقریباً ہمیشہ کا اصول رہا کہ جب کسی ولادت و شہادت کی تاریخ آتی ہے، کوئی بھی ولادت و شہادت کی تاریخ، تو حد کا امکان خیال کیا جاتا ہے اس تاریخ کی مناسبت کا، اور میں جو مشہور تاریخیں ہیں ان کے علاوہ جو باقی تاریخیں ہوتی ہیں اس میں تو تھوڑا بہت امام کی سیرت اور سوانح کو بھی پڑھتا ہوں تاکہ باتیں یاد ہوتی رہیں، تازہ ہوتی رہیں، امام کا نام، ولدیت، کنیت، امامت کی مدت، کون سی تاریخ ولادت ہے، کون سی تاریخ شہادت ہے۔ مگر آج جو ہمارا یہ درس 3 شعبان کو ہو رہا، تو 3 شعبان کی تاریخ تو بہرحال اتنی مشہور کہ اس تاریخ کی اہمیت بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، یہ ان چند تاریخوں میں سے ایک ہے جو طالبان ایمان کو بخوبی ذہن نشین ہیں، اس لیے میرا عنوان امام حسین کی زندگی کے تاریخی حالات نہیں ہوں گے، جو مثلا پچھلے مہینے 7 امام کی سیرت میں کچھ بات آ گئی ہے، 10 امام کے کچھ حالات میں نے بیان کیے، بلکہ آج امام حسین کی سیرت کا ایک ایسا پہلو لینا جس کو آپ بہت کثرت کے ساتھ سنتے ہیں، جو واقعہ میں پڑھوں گا یہ بہت کثرت کے ساتھ آپ سنتے ہیں، مگر اس واقعے کا جو ایک اہم ترین جملہ وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اسے کیونکہ زور دے کے نہیں پڑھا جاتا اس لیے وہ بات واضح نہیں ہو پاتی۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جو ہے وہ یہی کہ سیرت امام حسین کا یہ پہلو کہ ایک مومن اگر کسی پریشان حال اور مصیبت زدہ کی مدد بھی کرے گا تب بھی اس پر ایک اور ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، یعنی اگر آپ کسی کی جان بھی بچانا چاہیں تو یہ ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے۔ اور سیرت امام کا یہ جو پہلو میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے اس موضوع سے مل جائے گا جو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ماہ ربیع الاول کے آخر میں لندن کے سفر سے واپسی پر 3-4 تقاریب یہاں ہوئی تھی، اس میں ایک بات یہ آ گئی تھی کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہو، میں نے کہا تھا کہ 25 دسمبر کی کرسمس کی تقریر میں وہ عنوان آیا، میں نے کہا تھا اس کا باقی حصہ ایسٹر کے قریب آئے گا، تو مارچ کا آخری اور اپریل کا پہلا ہفتہ یہ وہی ایسٹر کے تہوار ہے، یہ موضوع بھی مکمل ہو جائے گا۔ یہ مجھے اس لیے یاد دلانا پڑتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز آدھی چھوڑنے کے عادی ہو گئے، اس لیے میں نے یاد دلایا کہ وہ آدھی چیز بھی آج مکمل ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے امام مظلوم کی سیرت کا ایک پہلو، غریب کی مدد بھی اگر کر رہے ہو جس کے بارے میں دنیا کے تمام اقلاء متفق ہیں کہ یہ کار حسن، ایک اچھائی اسلام نے، لیکن یہ اسلام کی دیانت ہے کہ یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی واجبات ہم نے بیان کیے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ اگر اسلام آتا یا نہیں آتا وہ اچھے، وہ واجبات واجبات رہتے ہیں، مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ اہل سنت کا ہے، ایک ہمارا گروہ. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جو خدا کرے وہی اچھا اور جو جس کو خدا نہ کرے وہی برا. اور ہمارا نظریہ ہے کہ نہیں، کچھ چیزیں ایسی کہ خدا انہیں کرے نہ کرے وہ بہرحال اچھی چیزیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بری، جن کو ہم لوگ اپنی علمی زبان میں کہتے ہیں کہ اشیاء کا اور چیزوں کا حسن اور خوب ذاتی، کوئی چیز اچھی ہے یا بری یہ ذاتی ہے، یعنی اللہ اگر اس کو نہ بھی کرے اور اچھی چیز ہے تو اس کو اچھا مانا جائے گا. مثلا اس کی جو مشہور مثال دی جاتی کہ اگر خدا معاذ اللہ یزید ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، شداد وغیرہ جنت کے اعلیٰ ترین مراتب پہ فائز کر دے، اس حالت میں کہ وہ اپنے گناہ کے نادم بھی نہیں، اور معاذ اللہ ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، رسول کو معاذ اللہ جہنم میں داخل کر دے، تب بھی یہی عمل اچھا ہو جائے گا، کیونکہ خدا نے جو کیا ہے وہ ہمیشہ اچھا کام ہوتا ہے. اگر خدا یہ بھی کرے تو یہ بھی اچھا. چنانچہ ان لوگوں کے نزدیک اصول دین میں عدل کی گنجائش ہی نہیں. عدل کا مقصد کیا ہے کہ اللہ اچھے کام کرتا ہے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا. تو وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کرے وہی کام اچھا ہو جاتا، جو اللہ نہ کرے وہی کام برا ہو جاتا. عدل تو ختم ہی ہو گئے. اور ہمارے یہاں اس سے فرق کہ اگر کبھی خدا ایسا کرے گا تو ہم کہیں گے خدا نے بھی برا کیا. اگر معاذ اللہ کبھی ایسا ہو جائے کہ رسول کو اور ابراہیم کو تو جہنم میں ڈالا جائے معاذ اللہ، اور نمرود اور فرعون کو جنت کی اعلیٰ ترین مراتب دے دیے جائیں، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ظلم، خدا کر نہیں سکتا، خدا ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اطاعت کرنے والے اطاعت کرنے کو سزا دینا اور نافرمان کو اطاعت کرنے والے سے بلند مقام دینا یہ عقل کے خلاف ہے. کیا کہتے ہیں سچ اور جھوٹ؟ سچ ہمیشہ اچھی چیز ہے اور جھوٹ ہمیشہ بری چیز ہے، سوائے ان مقامات کے جہاں عقل کہتی ہے کہ جھوٹ چاہیے. اب اگر خدا بھی کبھی جھوٹی بات کرے تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا جھوٹ بولنا اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ اچھی چیز ہو گیا. ہم کہتے ہیں پھر بھی جھوٹ بہرحال بری چیز رہے گا. تو ہمارے یہاں ایک مسئلہ آتا کہ بعض چیزیں خدا پہ واجب ہیں، بعض خدا پہ حرام ہیں، اور اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ کہاں سے نکل کے آ گئے خدائی فوجدار کے خدا پہ احکامات لگا رہے ہیں کہ اس پہ یہ واجب ہے، اس پہ یہ حرام. وہ احکامات شرعی نہیں، احکامات شرعی وہ ہیں کہ جس میں ایک طاقتور دوسرے سے کہتا ہے یہ کام کرو، وہ احکامات عقلی. جیسے ایک ظالم ہم پر ظلم کرے اب ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ وہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، چاہے اس کے ڈنڈے کے آگے سارا معاشرہ خاموش، مگر خاموشی سے وہ کام تو اچھا نہیں بنے گا. اسی طرح جو اچھائیاں ہیں وہ اللہ کو کرنا، اگر اللہ معاذ اللہ ان کو نہ کرے تو اللہ اللہ نہیں رہے گا. یہ فرق ہے ہم میں اور اہل سنت. ہم کہتے ہیں کہ اچھائیوں کو اگر اللہ نہ کرے تو اللہ نہیں رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ اچھائیوں کو اللہ نہ کرے تو اللہ رہے گا، اچھائی اچھائی نہیں رہے گی، وہ برائی بن جائے گی. اچھا اب اسی اعتبار سے غریب کی اور پریشان حال کی مدد کرنا یہ ایک ایسی نیکی ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. ہر ماحول اور ہر معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا گیا، مگر امام حسین علیہ السلام کی سیرت یہ بتا رہی کہ غریب اور پریشان حال کی مدد بھی کرنا ہے تو پھر ایک ذمہ داری کا خیال کرتے ہو، ایک چیز کا خیال کرتے ہو. امام مظلوم کی سیرت کا یہ پہلو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میدان کربلا لاش ہائے شہدا کو دیکھنے والوں جب ایک دفعہ سید سجاد سے سوال کیا تھا کہ مولا آپ کے بابا کا لاشا کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا تو پشت کے اوپر، کندھوں کے اوپر عجیب سے نشانات نظر آئے، نہ تیر کے تھے نہ تلوار کے تھے، یہ کیسے نشانات تھے؟ سید سجاد نے یہی جواب تو دیا تھا کہ میرا بابا رات کی تاریکی میں مدینے کے یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے لیے ان کی ضروریات کا سامان بوریوں پہ رکھ کے گھر سے نکلتا اور تاریکی شب میں سب کے گھر اس سامان کو پہنچایا جاتا تھا. غریب کی مدد بھی کرتا ہے تو اس کی آبرو کا تحفظ کرتے ہوئے، کسی اور غلام تک کو پتا نہ چلنے پائے کہ کس کی مدد کی جا رہی ہے. اور جیسا روایتوں میں ہے کہ ان کو بھی پتا نہ چلتا تھا کون ہماری مدد کر کے گیا. پھر یہی چوتھے امام کی سیرت، یہی پانچویں کی، یہی چھٹے. تو امام ساری رات اس طرح گزارتے کہ ایک طرف غریبوں کی مدد ہو رہی اور اس کثرت کے ساتھ جسم پر وقت شہادت تک وہ گوریوں کے نشانات باقی، کس انداز سے مدد کی جا رہی. مگر اسی ایمان کی سیرت کا یہ ورق بھی تو ہمارے سامنے ہے جسے آپ نے مجلسوں میں بہت سنا ہوگا، کیونکہ امام اس پر مسکرائے بھی تھے کہ ایک عربی آتا آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول، میں اس وقت ایک پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، ایک دیت مجھ پر واجب ہو گئی اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کو ادا کروں، میں نے سوچا سوائے آپ کے اور کوئی گھرانہ مجھے ایسا نظر نہ آیا جو میری اس پریشانی کو دور کر سکتا ہو، کیونکہ مجھے معلوم یہ دروازہ وہ ہے کہ جب اس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے گا تو ہاتھ کبھی خالی نہیں جائے گا۔ دیت کا مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ دیت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کر دے تو جو قتل ہوا ہے اس کے بیٹوں کو حق ہے چاہے تو اپنے باپ کے خاطروں کی گردن اڑا دے، اسے فساد کہتے ہیں، یا اپنے ساتھ معاف کر کے اس سے خون بہا لے لے، اسے دیت کہتے ہیں۔ تو عربی کو دیت دینا یعنی اس کی جان کا دار و مدار اس پر، دیت نہ دے سکا تو یہ مارا جائے گا۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں۔ امام نے کہا کہ یقیناً تم پریشان حال، جان خطرے میں، میں تمہاری مدد کروں، مگر میں تم سے 3 سوال کروں گا، اگر تم نے 3 کا جواب دیا تو میں پورا تمہارا سوال پورا کر دوں گا، اگر تم نے 2 کا جواب دیا تو میں 2/3 تمہاری مدد کروں، اگر تم نے 1 کا جواب دیا تو میں 1/3 تمہاری مدد کروں۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے فرزند رسول، یہ آپ جیسے عالم کے سامنے مجھ جیسا جاہل، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زبان کھولوں؟ امام نے کہا اس لیے، دیکھیں یہ ہے اہم ترین جملہ، روایت تو آپ سنتے ہیں، امام نے کہا اس لیے کہ میرے جد نے فرمایا المعروف بقدر المعرفہ، کہ جب کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کرو، المعروف وہی امر بالمعروف اچھائی کرنا، جب کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو بقدر المعرفہ، اس کی معرفت کی مقدار دیکھ کے اچھائی کرنا، یہ دیکھنا کہ اسے اسلام اور دین کی کتنی معرفت ہے، ایسا نہیں کہ مکمل معرفت رکھنے والے کی جو خدمت ہم کر رہے ہیں وہی ایک جاہل کی بھی خدمت کریں، المعروف بقدر المعرفہ، یہ دیکھو کہ جس کی مدد کی جا رہی اس کی معرفت کی مقدار کیا، اگر اس کے پاس اسلام کی زیادہ معرفت اس کی زیادہ مدد کرنا، کم معرفت کم مدد کرنا، یہ امام ایک اصول دے رہے ہیں۔ پھر تو آپ نے سنا ہے کہ اس کے بعد امام نے 3 سوال کیے، سب سے افضل عمل کون تھا؟ کہا کہ اللہ پہ ایمان لانا۔ پھر امام نے پوچھا کہ ہلاکت سے بچانے والی چیز کیا؟ کہا اللہ پہ توکل کرنا۔ پھر امام نے پوچھا کہ انسانیت کسے کہتے؟ جملہ روایت میں کچھ اور ہے لیکن وہ عربی کے لفظ ہے، میں اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ انسانیت کسے کہتے؟ 2 آنکھوں، 1 ناک، 1 منہ، 2 کان، 2 ہاتھوں کی انسان نہیں بنتا، شکل انسان نے، انسانیت کس چیز کا نام؟ سب سے پہلی چیز کیا کہی؟ علم ہو اور علم کے ساتھ، عالم علم ہونا چاہیے، اگر علم اس کو مغرور نہ بنا دے، متکبر نہ بنا دے، لالچی نہ بنا دے۔ امام نے کہا اگر یہ نہ ہو تو آدمی تو عالم نہیں ہوتا، پھر اس کی انسانیت کیسے ہوگی؟ کہا دولت مروت کے ساتھ یعنی دل کے ساتھ، پیسہ ہو اور خرچ کرنے کا جذبہ، ایسا نہ ہو کہ خزانے پہ صاف بن کے بیٹھ جائے۔ امام نے کہا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو وہ آدمی کیسے انسان بنے؟ کہا پھر فخر ہو، فخر و ساقا ہو، غربت ہو اور صبر کے ساتھ، یا پاپا ہے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیل رہا۔ امام نے کہا اگر یہ بھی ممکن نہیں، فقیر بھی ہے مگر صبر نہیں ہو پا رہا، تو اس نے کہا کہ پھر تو یہ آدمی اس لائق ہے کہ آسمان سے بجلی گرے اور اسے جلا کے راک کر دے۔ روایت یہ ہے کہ امام اتنا ہنسے کہ امام کے مسوڑے نظر آنے لگے، اور پھر مسکراتے ہوئے غلام سے کہا وہ 1000 دینار شامی لا کر اس کو دو جو اس نے مانگا، اور اپنے ہاتھ اس سے انگوٹھی اتار کر اس کے سپرد کی جس کی قیمت کل زمانے میں 2000 درہم تھی، اور کہا کہ تم نے جس انداز سے ان سوالات کے جواب دیے اس کے لیے یہ میری طرف سے، ان جوابات کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ۔ تو یہ دیکھیے پورا واقعہ بتا رہا کہ امام اس کا سوال پورا کر رہے ہیں، فقط اس لیے کہ امام نے دیکھا یہ علم کے امتحان میں پورا اترا۔ تو غریب بھی اگر امام کے پاس آ رہا تو امام اس کے علم کا امتحان لیتے، ایسا نہیں کہ سب کو، جاہل کو، پڑھے لکھے کو، طالب علم کو، عالم کو، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے۔ امام نے بتایا المعروف ہو بے قدر المعرفہ، جتنے معرفت اسلام ہے، جتنے احسان کا علم ہے، اس کے اعتبار سے تمہارا درجہ بڑھ جاتا، اور اسی لیے ہمارے پاس وہ واقعہ پہنچا، وہ روایت پہنچی۔ مثلاً آپ کو زکات فطرہ دینا، رمضان قریب آ رہا، فطرہ دینا، فطرہ دینے میں اسلام نے کچھ ترجیحات رکھی، ویسے تو کسی بھی غریب شیعہ کو دے دے، لیکن اگر علم والا پہلے علم ہے اس کو فطرہ دینا زیادہ بہتر ہے اور اس کا ثواب زیادہ۔ صدقہ اور خیرات کرنا ایک عام غریب کو دیں گے، اس کا ثواب کم بڑے پڑھے لکھے عالم غریب کو دیں گے، تو جن میں دین رکھتا اس کا ثواب زیادہ۔ طالب علم کی مدد کی جو روایت آئی کہ اگر ایک طالب علم کو ایک ٹوٹے ہوئے قلم کے ذریعے سے تم مدد کرو تو اتنا ثواب ہے جیسے میدان احد میں تم نے علی کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ تو یہ اسی لیے کہ جتنی مارے بس بڑھتی جاتی، جتنا علم بڑھتا جاتا اتنا اس آدمی کا معاشرے پہ حق بڑھتا چلا جاتا۔ تو سیرت امام یہ کہ اگر پریشان حال کی مدد بھی کرو تو کوشش کرو کہ اس مدد کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اسلام کا کوئی پیغام پہنچا دو، اس کی معرفت میں کوئی اضافہ کر دو۔ چند سالوں پہلے کا واقعہ ہے، پاکستان میں بہت مشہور ہوا، بہت مختصر بیان کرو تو یہ 3 منٹ کیونکہ وقت تو پورا ہو چکا، اور اس کے بعد کافی ہنگامہ بھی ہوا، لیکن کہاں اثر ہوتا ہے ان باتوں سے، جو اپنے عزم و استقلال میں پکے ہیں وہ تو اپنے سلسلے میں قائم رہیں گے۔ مشنری اسپتال تھا، عیسائیوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے پنجاب کے ایک علاقے میں ایک اسپتال کھولا تھا اور وہاں پہ مریضوں کا علاج ہو رہا تھا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد یہ تعجب والی بات محسوس کی گئی کہ جو لوگ وہاں سے علاج کرا کے نکل رہے ہیں ان کا اسلام اتنا مستحکم نہیں جتنا پہلے تھا۔ بہت سے لوگ عیسائی بن گئے اور بہت سے لوگ کم سے کم حضرت عیسیٰ کو